آج ایک خاص بات ہے، اللہ کرے آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے. اس زمانے کا فتنہ اور چیلنج کیا ہے، اس دور کا فتنہ اور چیلنج کیا ہے. اچھا، جس فتنے اور چیلنج کا تذکرہ فرمایا، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، اسکول، کالج، بازار، دفتر، غریب، امیر، شہری، دیہاتی، ہر جگہ نظر آئے گا، اور اسلامی ملک میں، ہر اسلامی ملک میں نظر آئے گا. اس زمانے کا فتنہ اور چیلنج کیا ہے؟ اس زمانے کا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب، اس کی مخصوص معاشرت، اس کے عالی قوانین، اس کے نظام تعلیم، اس کی زبان ادب، رسم الخط اور اس کے پورے ورثہ سے الگ کر دیا جائے. اسلام ہو، کہتے ہیں امریکہ میں بڑا اسلام ہے، آسٹریلیا میں بڑا اسلام ہے، کینیڈا میں بڑا اسلام ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. فتنہ کیا ہے؟ اسلام ہو لیکن اسلامی تہذیب نہ ہو، اسلامی معاشرت نہ ہو. اسلام ہو لیکن اسلامی نظام تعلیم نہ ہو. اسلام ہو لیکن اسلام کے عائلی قوانین نہ ہو. ویسے اسلام سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو چند رسوم کا نام ہے نا، اس کی اجازت تو امریکہ کی جیلوں میں بھی ہے، اس اسلام سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی طرح اسلامی دنیا کے اندر جو مسلمان ملک اپنے اسلام کو اسلامی تہذیب سے، اسلامی معاشرت سے، اسلامی نظام تعلیم سے الگ کر چکے ہیں، ان ملکوں سے بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان لوگوں سے بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں. پریشانی کس سے؟ جو اسلام کو ان چیزوں سے الگ کرنے کی تیار نہیں ہے، پریشانی ان سے. تو اس دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. پھر سنیے، اس زمانے کا فتنہ اور چیلنج کیا ہے؟ اس زمانے کا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب، اس کی مخصوص معاشرت، اس کے عالی قوانین، اس کے نظام تعلیم، اس کے ادب اور اس کے رسم الخط اور اس کے پورے ورثہ سے اسلام کو الگ کر دیا. انہیں اسلام سے پریشانی نہیں ہے، انہیں پریشانی کس سے؟ اسلامی معاشرت سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی نظام تعلیم سے، اس سے پریشانی. تو جن معاشروں میں اسلام ان تمام چیزوں سے الگ ہو گیا، تو کفار کو اس معاشرے سے، اس ملک سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ان لوگوں سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جو اسلام کو ان تمام چیزوں سے الگ کر چکے ہیں. ان حکمرانوں سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی کن لوگوں سے؟ جنہوں نے اسلام کو ان چیزوں کے ساتھ لے کے چلنے کا فیصلہ کر رکھا، ان سے پریشانی. اصل مسئلہ یہ، تو ہر وہ چیز جو اسلام کی بات ہو لیکن ان تمام چیزوں سے خالی ہو، تو نہ انہیں اس تعلیمی ادارے سے پریشانی ہے، نہ انہیں اس ہسپتال سے پریشانی ہے، نہ انہیں اس ملک سے پریشانی ہے، نہ انہیں اس معاشرے سے پریشانی ہے، نہ انہیں اس زندگی سے پریشانی ہے. انہیں پریشانی اس سے ہے جو اسلام کو ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنانا چاہتا ہے. یہ مسئلہ اصل. فرمانے لگے، اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب، اس لیے کہ مسلمانوں کی تو اپنی ایک تہذیب ہے، اور اس کے مخصوص معاشرت اور اس کے عائلی قانون اور اس کے نظام تعلیم اور اس کی زبان و ادب اور رسم الخط اور اس کے پورے ورثہ سے الگ کر دیا جائے. اسلام چند عبادات تک اور چند رسوم اور تقریبات اور بعض قوموں کا واحد مذہبی شان ہے، مثلا شادی غمی میں کیا ہونا چاہیے، مردے کو کس طرح آخری مرحلے سے گزارا جائے وغیرہ وغیرہ، پت اسلام انہیں اتنا پسند ہے بس، اس سے آگے نہیں. پیدائش کے موقع پہ اسلام، موت کے وقت پہ اسلام، بس. باقی وہ مخصوص معاشرت میں کسی غیر قوم سے الگ نظر نہیں آنا چاہیے، اپنی مخصوص تہذیب سے دوسری قوموں سے مختلف نظر نہ آئے. ساری دنیا کی محنت اس پر ہے. اس لوگوں نے داڑھی بھی کیا رکھا ہے, ٹوپی بھی کیا رکھا ہے, پگڑی بھی کیا رکھا ہے, اس لباس میں کیا رکھا ہے, سارا اسلام اسی میں کیا لوگ کہتے ہیں نا. تو اسلام کی اپنی معاشرت ہے, اپنی تہذیب ہے. میں نہیں جانتا کل کیا ہو, لیکن پھر بھی اندازہ ہے کہ شاید ابھی یہ مرحلہ دور ہے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ مرحلہ دور ہے, لیکن بعض ملکوں میں یہ مرحلہ آ چکا ہے, فرانس میں آ چکا ہے, بہت سارے ملکوں میں آ چکا ہے کہ آپ کھلی جگہوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن بہرحال یہ عام دنیا کے اندر یہ مرحلہ دور ہے. آپ کو کوئی خاص عقیدہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ زکات نہیں دے سکتے, لیکن وہ مرحلہ ضرور آ گیا ہے کہ مسلمانوں سے اشارے اور کنایے سے, اور کبھی کبھی صاف کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی رضا اور رغبت سے اپنی جداگانہ تہذیب اور ہر اس چیز سے بے تعلقی اختیار کریں جو ان میں ایک الگ ملت اور ایک مستقل تہذیب کا وارث ہونے کا احساس پیدا کر. یہ صاف کہا جاتا ہے کہ مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کے ایک الگ ملت کا تشخص ابھرتا ہے اور ایک الگ تہذیب کا پتہ لگتا ہے, اس سے مسلمان دستبردار ہو جائے. اب یہ برداشت, یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے اور دین کے دائیوں کے لیے اور دین کی خدمت گزاروں کے لیے. وہ خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم کسی جداگانہ تہذیب کے حامل نہیں, وہ خود اپنے لیے وہی یکساں قانون پسند کریں جو سارے ملک کے لیے نافذ ہوں. وہ اپنے تمام تعلیمی مرکزوں کو جو انہوں نے اپنے پسند اور ضرورت کے مطابق قائم کیے تھے حکومت کی تحویل اور انتظام میں دے دیں. یہ کیا وجہ ہے؟ مسجدیں, مدرسے, یہ اپنی تحویل میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے الگ تشخص کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک الگ تہذیب کی بات کرتے ہیں. ان کے نظم سے خود دستبردار ہو جائیں تاکہ ان سے ایک ہی طرح کے ماڈل تیار کیے جائیں. ایک قسم کا مسلمان تیار ہو بس, یہ نئے نئے ماڈل بنتے ہیں, ادھر سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے, ادھر سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے. یونیورسٹیوں سے دیکھیں نئی مخلوق نکل رہی تھی, مدرسہ سے نئی مخلوق نکل رہی تھی, نئے نئے ماڈل نکل رہے ہیں تاکہ ایک ہی قسم کا ماڈل تیار کیا جائے جو سیکولر اور اجتماعیت پسند ملک سے ہم آئینے ہو. حکومت اسلام کی مخالف نہیں, حکومت اسلام کی مخالف نہیں, اس کو اسلام ختم کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں. کافر دنیا سے اسلام نہیں ختم کرنا چاہتا, صرف نام رہنے دینا چاہتا ہے, باقی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا. اسلام نہیں ختم کرتا, کسی بھی کافر ملک کے اندر بھی اسلام نہیں ختم کرنا چاہتا, لیکن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک الگ تہذیب کے ساتھ, الگ زندگی کے ساتھ, الگ نظام تعلیم کے ساتھ زندگی نہ گزارے. اس کے مخالف ہے. آج صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس ملک میں رہنا ہے تو ان کو قومی دھارے میں بہنا چاہیے, اور قومی دھارے کے معنی ہیں آپ تمام تشخصات سے برتدار. یہ کیا کہتے ہیں, مدرسے والے قومی دھارے میں آ جائیں, تو ان کیا قومی دھارے کا مطلب کیا ہے؟ ان کیا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اسلام سے بیزار مخلوق ہے, یہ بھی اس طرح زندگی گزارے کہ اسلام زبان پر ہو, جسم پہ کہیں نظر نہ آئے, گھر میں اور ان کی معاشرت میں اور ان کی قومی زندگی میں کہیں نظر نہ, ایسا مسلمان چاہیے انہیں. یہ مطلب ہے انہیں قومی دائرے میں داخل ہو جائیں. آج کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان رہو, تمہیں کوئی نہیں ٹوکتا, کوئی نہیں ٹوکتا, لیکن یہ ہے کہ تم ایسے رہو جیسے ہم کہتے ہیں. آج سب سے بڑا خطرہ مانوی ارتداد کا ہے, ذہنی اور تہذیبی ارتداد ہے. کہ مسلمان ذہنی اور فکری طور پہ اسلام کی تہذیب سے بیزار ہو جائے. اب اسے کہتا پردہ, تو کتنے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا. اسے کہتا لباس مسلمانوں کے پہنو, سمجھ بھی نہیں آتا. پینٹ شرٹ پہننا منع نہیں ہے, لیکن بتائیے کبھی انگریز کو بھی دیکھا وہ آپ نے کرتا قمیض پہن رہا ہو, دفتر پہن کے جا رہا ہو, وہ تو بڑا تنگ نظر ہے. کفر اسلام کی بات نہیں, لیکن مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے. اچھا اگر کوئی امام اس لباس میں آ جائے کیا کیا بولیں, دماغ گڑبڑ ہوئی, یہ بولیں گے نا بھائی. کیوں؟ مسلمانوں کے شرفا کا یہ لباس نہیں, مسلمانوں کے مقتدا کا یہ لباس نہیں, کیا مطلب ہے؟ لیکن ہم صرف پہنتے نہیں ہیں, عزت بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں پہنوں گا تو یار لڑکے کیا کہیں گے, یار کیسا لگے, کیسا لگاؤں گا میں یار. نمازی حاجی ماں باپ جب بچے کی شادی تو کہتے ہیں تھری پیس پہنو, تھری پیس. نمازی حاجی باپ ماں پردے والی جب شادی کا موقع تھری پیس, گیٹ پہ کھڑا ہونا, گیٹ پہ کھڑا ہونا. عجیب سی مخلوق ہو گئی. یہ ذہنی طور پہ مسلمان بیچارہ فارغ ہے, ایمان اسلام سے فارغ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلامی تہذیب میں عزت نہیں سمجھتا, اسلامی تہذیب میں عزت نہیں سمجھتا. ذہنی اور فکری طور پہ وہ مسلمان نہیں رہا. یہ نہیں کہتا کہ آج پگڑی پہن کے بیٹھے بڑا دن ہے, نبی کی سنت زندہ کر لو, لباس شریعت کے مطابق پہن لو, آج بڑا دن ہے, تمہاری زندگی کا بہترین زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, آج تم سر سے لے کر پاؤں تک سنت میں نظر آؤ, تمہاری زندگی میں برکت آ جائے گی, یہ کوئی نہیں کہتا. بلکہ زندگی بھر پگڑی نہیں پہنی ہوگی, کہتا آج ہندو کی پگڑی پہن لو, ہندو کی طرح تو پہن لے گا. تو یہ ذہنی طور پہ مسلم, اور بتاؤ کتنی بڑی تعداد ہے ایسی. تو آپ لوگ یہاں بیٹھے نا مسجد میں سن رہا, ورنہ کہ باہر کے مخلوق تو سنتے بھی نہیں باتوں کو. تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے, اپنی الگ تشخص سے محروم کر دو. مسلمانوں کی عورتیں کیسا لباس پہنتی تھی, کوئی لباس پہنتی تھی, اب کیا پہنتی, پینٹ ٹروزر پہنتی تھی, اب کیا پہنتی ہیں, اب جینس پہن رہی ہیں, کوئی مسئلہ ہے کیا, سب پہن رہی ہیں. لیکن بتائیے چیزیں کہاں تک جا رہی ہیں, یہ مسئلہ ہی نہیں نا. مسئلہ ہی نہیں. اور یہ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگوں جن گھر میں بزرگی ہے نا ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ دوسری مخلوق کا تو حال ہی بہت مختلف ہے نا, بہت مختلف ہے. تو یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج. اسلام سے منع کوئی نہیں کرتا آپ کو کہ آپ مسلمان نہ رہے, یہ کوئی نہیں کہتا آپ کو. آپ کے گھروں میں, آپ کی زندگیوں میں مسلمانوں کی تہذیب نہ رہے, مسلمانوں کی معاشرت نہ رہے, یہ مسئلہ ہے. ایسے اسپیکر بھی آپ کو ملیں گے, آپ کو ایسے کیا کہتے ہیں لیڈرشپ سکھائیں گے, لیڈرشپ. حالانکہ اس کی اپنی شکل کیا ہوگی, اس کا اپنا لباس دیکھیں ذرا, لیڈرشپ. خود مرعوب ہے, خود مرعوب ہے, اور ساری لیڈرشپ کی جتنی باتیں کرے گا انگریز ہی کرے گا. دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد رسول اللہ, ان کی باتیں نہیں کرے گا, وہ سب انگریز کی باتیں سکھائے گا کہ دنیا میں اس وقت لیڈرشپ ان کو آتی ہے بس. جنہیں قرآن کہتا جانور ہیں، اولئک الانعام بل هم اضل، جو اللہ کو نہیں پہچان سکے، جو اس محسن حقیقی کو نہیں پہچان سکے، تو وہ تو اپنی ذات کو نہیں جانتے، تمہیں دوسروں کو کیا رہنمائی کریں گے؟ تو یہ ذہنی طور پہ غلامیت ہے، فکری طور پہ ارتداد ہے. ہم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بس اوقات کسی چمک دمک کو دیکھتے تو مرعوب ہو جاتے ہیں، کیا مزے میں یار، کیا ترقی کر رہا ہے. بس اوقات اپنی داڑھی ٹوپی عجیب سی لگتی ہے، کیا کس چکر میں پھنس گیا ہوں، اسمارٹ تو یہ لگ رہا ہے. یہ احساس ہے کمتری، یہ مرعوبیت. جب ہم اپنے آپ کو خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے، دنیا میں کبھی عزت نہیں دے گی، یاد رکھنا. جب خود ہمارے دل میں اپنی تعظیم کی عزت نہیں ہوگی، تو بتائیے دوسرے میں کیوں عزت دیں گے. جب ہمارے دل میں خود اپنی نبی کی سنت کی اور اپنی تہذیب کی عزت نہیں ہوگی، دنیا کیوں ہمیں عزت دے گی؟ اس خطرے کو دیکھنے اور اس کو محسوس کرنے کے لیے کسی بڑی فراست اور دوربینی کی ضرورت نہیں. یہ دیوار کا نوشتہ ہے جس کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو آنکھیں دی ہیں وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ آج آج اس ادارے کا معاملہ ہے تو کل کسی اور ادارے کا معاملہ آ سکتا ہے. وقت اور حالات کا مسئلہ ہے. اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم علی گڑھ کے مسئلے پر کتنی زندگی اور بیداری اور کتنی غیرت اور خودداری کا ثبوت دیتے ہیں. علی گڑھ کو حکومت نے اس وقت اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، تو فرمایا کہ آج اس کا مسئلہ ہے، کل کسی اور کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی ذہنی تعاون بڑھتا ہوا احساس کمتری، احساس کمتری. آج ہمارے مدارس کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا ذہنی تعاون بڑھتا ہوا احساس کمتری، یعنی اس کے دل میں خود ہی اس مقام کی عزت نہیں ہے، اس علم کی عزت نہیں ہے، اس ماحول کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس تہذیب کی قدر و قیمت نہیں ہے، تو دوسرے کیا عزت دیں گے؟ اس سے کمتری ہے جو گھن کی طرح اس درخت کو کھاتا چلا جا رہا ہے. کسی ادارے کو اگر یہ گھن لگ جائے تو پھر اس کی زندگی محال ہے. عزیزو، آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہوں؟ دوسروں کا احساس کمتری دینی کمزوری، ضعف عقیدہ، ضعف ایمان کی دلیل ہے، جس کے نتائج بہت سنجیدہ اور دورس ہیں. انبیاء کے نائبین اور علوم نبوت کے حاملین کو اپنی کمتری اور حقارت کا احساس ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نبوت کے مقام سے ناشنا اور یقین سے خالی. جسے اللہ نے نبی کا علم دیا ہے، نبی کی نیابت کا مرسم دیا ہے، اگر وہ احساس کمتری کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام نبوت سے ناشنا. آپ تو ان حصوں کی جانشین ہیں جن کے متعلق بڑی شان ہے اور جن کے متعلق سادی کے الفاظ یہ کہنا بالکل بجا ہے. آپ کے پاس جو دولت ہے اس سے دنیا کا دامن خالی ہے. آپ کے سینے میں علوم نبوت ہیں اور وہ حقائق ہیں جو دنیا سے گم ہو چکے. آپ کے پاس تو قرآن حدیث کے حقائق ہیں. لوگ تو تصنف کر کے بناوٹی چیزیں تیار کر کے آپ کو اپنے سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو حقائق ہیں. ہمارا ایک ساتھی نا باہر گیا بیان کرنے کے لیے, تو لوگ اس نوجوانوں سے پوچھا, یونیورسٹی کے لڑکے تھے سارے تقریباً, فلپائن کی بات ہے, تو پوچھا کہ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو عام طور پہ نوجوانوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو ہے وہ غربت ہے, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ غربت تو مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر غربت مسئلہ ہوتا تو غریب ملکوں میں خودکشی زیادہ ہوتی, حالانکہ خودکشی تو ترقی یافتہ دنیا میں زیادہ ہے. غربت تو مسئلہ نہیں ہے. تو وہ خود کہنے لگا کہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں کیا ہے, وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن تو میں نے اس سے کہا کہ ڈپریشن بھی مسئلہ نہیں ہے, ڈپریشن تو ریئیکشن ہے. ڈپریشن وہاں ہوتا ہے جب آدمی اندر سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. جب آدمی اندر کی بھوک اس کی ختم نہیں ہوتی وہاں ڈپریشن ہوتا ہے, وہاں مایوسی ہوتی ہے. ڈپریشن تو ریئیکشن ہے, وہ بیماری تھوڑی ہے, وہ تو کسی بیماری کا ریئیکشن ہے. بیماری اصل کیا ہے کہ آدمی اندر سے بھوکا ہے, اندر سے بھوکا ہے, اور یہ بھوک نہیں مٹ سکتی جب تک کہ آدمی کو کل کی زندگی کا یقین اور ایمان نہ آ جائے. کیونکہ جب اس زندگی کا یقین اور ایمان آتا ہے نا, کچھ نہیں بھی ملتا تب بھی صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور جتنا مل جاتا ہے شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے خودکشیاں وہاں ہوتی جہاں آخرت میں ایمان نہیں ہوتا. تو اصل اندر مسئلہ ہے, اندر کا مسئلہ ہے. تو ہمارے پاس تو یہ حقائق موجود ہیں کہ زندگی وہ ہے جو آپ کو اندر سے طاقتور کر دے گی, جو آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی. کتنے ہیں جو انگریز ہیں, بڑے بڑے لیڈرشپ سکھا رہے ہیں, خودکشی کر کے مر رہے ہوتے ہیں, خودکشی کر کے مر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس حقائق نہیں, ان کی ساری زندگی مصنوعی نقشوں پہ چل رہی ہوتی. تو آپ کے پاس تو حقائق ہیں, اللہ ہے, آخرت ہے, زندگی ہے. یاد رکھیں, حقارت اور ذلت کا تعلق انسان کے اندر سے. کیا لوگ مجھے عقیر سمجھتے؟ ارے لوگ تجھے عقیر نہیں سمجھتے, تیرے اندر اپنے اندر حقارت موجود ہے. یا لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے, یہ چیز اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے نا, اس کا مطلب آپ کے اندر گڑبڑ ہے. یاد رکھیں, حقارت اور ذلت کا تعلق انسان کے اندر سے, عالم خارجی اور بیرونی دنیا سے بہت کم ہے. حقارت ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے. احساس حقارت کا نتیجہ ہے کہ انسان شک اور شبہ اور ذوف اور تذبذب اور خود شناسی کے فقدان کا انسان خود اپنے آپ کو حقیر اور بے مایہ سمجھتا ہے, اور اس کو دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اندر سے خود فارغ ہے لیکن لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں. دنیا میں وہ بے قیمت اور ذلیل ہے, حالانکہ یہ جفا اور خود اپنے اوپر کرتا ہے, حالانکہ یہ ظلم وہ اپنے اوپر کرتا ہے. اور یاد رکھیے, جو خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جائے اس کو کوئی باعزت نہیں بنا سکتا. اور جو خود کو اپنی نظر سے گرا دے, کسی کو اس کی بالکل ضرورت پھر نہیں ہے. ایک آدمی خود اپنی نظر میں گرا ہوا ہے اور اس کو اپنے مقام کا احساس نہیں, جو دولت اللہ نے اسے دی ہے اس کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے, دوسرے کون عزت دے گا؟ اس کو اپنے دل یا آنکھوں میں جگہ دے, اس کی گنجائش خود اپنے یہاں نہیں ہے, اس کی گنجائش کون مقام میں نہیں. یہ زمین بقدر دل سمٹتی اور پھیلتی ہے, اور اس کی وسعت گھٹتی اور بڑھتی ہے. آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے دل میں کیا مقام دیا ہے. اس نے اپنے آپ کو اپنے دل میں کیا مقام دیا ہے, اور اس کا معاملہ خود اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے. اگر کسی نے اپنے کو ذلیل اور حقیر, مجبور اور بے بس, تہی دامت اور بے ذات, اور دنیا کے بازار میں بے قیمت اور بے ضرور سمجھ لیا ہے, تو اس کو دنیا سے کسی انصاف اور کسی اعزاز کی توقع نہیں کرنی چاہیے. حاتم طائی نے اسی حقیقت کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے. اپنی ذات کی خود عزت کرو, اس لیے کہ اگر تم اپنی نگاہ میں ذلیل اور بے وزن ہو جاؤ گے تو پھر دنیا تمہیں کوئی بھی عزت دینے والی نہیں. دوستو, مجھے یقین ہے کہ ہم حقیر نہیں ہیں, صرف احساس حقارت کے مریض ہیں. ہم حقیر نہیں ہیں لیکن احساس حقارت کے مریض. ابھی دو دن پہلے کوئی ساتھی آئے مدرسے میں, وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر بچوں کے بڑے متاثر تھے, دوسرے مزاج کی طرح لوگ, تو کہنے لگے کہ آپ نے اعلی تعلیم کیا حاصل کی. میں نے کہا میں نے اعلی تعلیم قرآن حدیث حاصل کی. کہا بس؟ میں نے کہا ہاں بس. میں نے کہا اس سے بڑی کوئی اعلی تعلیم ہو سکتی ہے؟ پھر پوچھنے میں نہیں بس اور کچھ نہیں. میں نے کہا اور کچھ نہیں, سب سے بڑی اعلی تعلیم یہ حاصل کی. کہا یہ سب آپ لوگوں نے خود بنایا؟ میں نے کہا خود بنایا. تو جب آپ اس کو اعلی تعلیم سمجھیں گی نہیں, اور آپ کے نزدیک ڈگریاں اعلی تعلیم ہیں, تو بتائیے پھر تمہیں آپ کو عزت اس سے ملے گی اس سے ملے گی؟ پھر آپ اس سے مرغوب ہوں گے اس سے مرغوب ہوں گے؟ تو اصل مسئلہ ہمارا اندر ہے. کیا یقین جانی ہم حقیر نہیں ہیں, صرف احساس حقارت کے مریض ہیں. کون سی تعلیم پر آپ کو نیابت رسول کا منصب ملتا ہے؟ کون سی تعلیم پر آپ کو نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ملتا ہے؟ تو پھر آپ کو تو اندازہ ہی نہیں کیا دولت ہے. لیکن جب آپ کے دل میں خود اس کے احترام نہیں, عزت نہیں, مقام نہیں, تو آپ کو پھر اس کی وجہ سے کوئی عزت کون کیوں دے گا؟ یہ احساس حقارت ہماری خود ناشناسی اور خود فرموشی پر مبنی ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مقام سے باخبر ہو جائیں, اپنی دولت اور سرمایہ کا صحیح جائزہ لیں. دنیا کی تبدیلی, نگاہوں کی تبدیلی, سب ہماری نگاہ کی تبدیلی کی تابع ہے. دنیا ہمیں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. ارے میاں, تم اپنے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو. اصل مسئلہ یہ, نگاہوں کی تبدیلی سب ہماری نگاہ کی تبدیلی کی تابع ہے. جس دن ہماری یہ نگاہ بدلی, دنیا بدل جائے گی, اور حقارت کا یہ محیب سایہ جو ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہے, ہم کو ڈرا رہا ہے, کافور ہو جائے گا. کہنے والے نے کچھ غلط نہیں کہا. اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو, تیرے سپاہ انس و جن, تو ہے امیر جنود. اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو, تیری سپاہ انس و جن, تو ہے امیر جنود. پھر تو لشکروں کا امیر ہے. ہماری قدیم اور معاصر تاریخ میں جن اشخاص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور جن کو اس کا احساس ہو گیا, اللہ نے ان کو کون سی دولت دی ہے اور کس منصب پر سرفراز کیا ہے, ان کو یہ سارا عالم پست نظر آنے لگا. ان کو سلطنت نہیں خرید سکی. ان کو پھر سلطنتیں بھی نہ خرید سکی. جب انہیں احساس ہو گیا کہ ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے, کیا دولت ہے, کیا مقام ہے, پھر بڑی سی بڑی سلطنتیں بھی انہیں خرید نہ سکی. انہوں نے دنیا سے بڑی پیشکش کو سن کر زیر لب مسکرا کر کہا. ایسی بہت سارے لوگ تاریخ میں موجود ہیں. انسانی تاریخ کے آبرو جو ارزاں فروشوں اور خود فراموشوں کی داستانوں سے داغدار ہے, انہی خود آشنا اور خود شناس انسانوں کے دم سے انسانیت کا سر انہی کے بدولت اونچا ہے, جنہوں نے اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھا. خوددار رہے, غیور رہے, اپنے مقام سے آشنا رہے, منڈی کا مال نہ رہے کہ جو چاہے انہیں خرید لے. بکاؤ مال نہیں ہے کہ وزارت میں بک جائیں، صدارت میں بک جائیں، پیسوں میں بک جائیں، مفادات میں بک جائیں، ایسا نہیں ہے. تو بڑا کام ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا خود بھی اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. چیلنج بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے تشخص کا مسئلہ ہے، تہذیب کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے مستقل ملت کا مسئلہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو دائی ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو اپنے مقام سے بھی آشنائی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا منصب دیا، کیا مقام دیا، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. سبحانك اللہ وبحمدك، نشهد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.